تمہاری خیر آئی چاہتا ہوں جنت کی راہوں پہ پڑ جاؤ. بھائیو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا, 23 برس کی محنت کے بعد اپنے پاس بلا لیا. ساری دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے جہنم کی راہوں سے بچانا. دیکھو مطلق خیر خواہی بتاؤں گا, صرف کسی کا حال پوچھنے کے لیے حال پوچھنے کچھ نہیں ہے, اس کو تم نے دوائی کے پیسے دیے نہ علاج کروایا ہے, صرف حال پوچھنے چلے گئے تو 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک آپ کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جاتا ہے, صرف حال پوچھنے چلے گئے. حال پوچھنے نہیں ہے تو اس پر قیامت کے دن اللہ کی سنو, اللہ بلا کر مجھے کہے گا ابن آدم مرض تو فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا, سن لے دو. وہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو 5,000 ہے. تو میرا اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ جو بیمار ہوا تھا اگر اس کا حال پوچھنے چلا جاتا تو ایسا تھا جیسے تم نے میرا حال پوچھا. خیر کا اتنا طاقتور عمل ہے کہ کسی کا حال پوچھنے چلے جانا یہ ایسا جیسے اللہ کو پوچھ لینا. تو یہ تو دنیاوی خیر کا حال ہے, جس نے کسی کو کپڑا پہنا دیا جب تک اس کے تن پر وہ کپڑا رہے گا, جب تک اس کے تن پر وہ کپڑا رہے گا جہنم کی آگ اس سے دور رہے گی. تو کسی کی اصلی خیر خواہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 23 برس کے بعد واپس بلایا. اب آگے انسانیت کا جنگل ہے, اس گمراہ انسانیت کو یہ بتانا کہ موت کی تیاری کرو, آخرت کو سامنے رکھو, صحیح مسلمان انسان بن کے چلو. یہ کون کرے گا یہ عظیم الشان خوبصورت کام جس پر نبیوں کو سب سے عالی مقام ملا, سب سے عالی شان مرتبہ ملا اور ان کو پاک پاکیزہ بنایا گیا. یہ اللہ نے اس امت کو منتقل کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ بڑی عزت کی بات. اللہ نے ہمیں 4 پھول لگائے ہیں, 4 پھلانا فل جرنیل ہوتا ہے, فل ان 4 پھلوں میں وہ فل جرنیل ہوتا ہے, لیکن ایک جرنیل کا جو ریٹائر ہو جاتا ہے پچھے نہ کچھ بھی کچھ فل لے گئے پھر سے نفار امیر کوئی پوچھتا نہیں, 16 روپئے پھر جرنیل آنا ریٹائر. یہ جو جس امت کو پھول لگے ہیں ان کو نہ کوئی اتار سکتا ہے, نہ ان کو کوئی ریٹائر کر سکتا ہے, نہ ان سے کوئی چھین سکتا ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا اس کو یہ پھول لگ گئے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. کم تم خیر امت, پہلا پھول اللہ لایا ہے, تم سب سے بہترین امت ہو. دوسرا پھول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم امت وسط ہو. میں سبھی ترجمہ کرتا ہوں, وَجَعَلْنَاكُمْ میں تمہیں چن لیا ہے. چوتھا پھول لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, شہداء عَلَى النَّاسِ اور مُجْتَبَى اور خیر امہ اور امت وسط. اللہ نے 4 پھول لگائے ہیں, انہیں کوئی اتار نہیں سکتا, اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے, ریٹائرمنٹ پر سارے اعزاز چھن جاتے ہیں, اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے بلکہ دنیا کے رواج سے الٹ ہے کہ دنیا میں جب کام کی طاقت گھٹتی ہے تو لوگ ریٹائر کر کے گھر بھیج دیتے ہیں اور نظروں سے گرا دیتے ہیں, اور اللہ کے دربار میں یہ امت کام کرنے کے زمانے میں اور شان میں ہے, اور جب یہ ڈھلنا شروع ہو گئی ہے تو اس کی قیمت اور انداز میں ہے. 60 برس میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, 60 برس میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے تو لگا کہتا ہے اذا بلغ عبدی 60 سنۃ حضرت الیہ الانابہ, جب میرا بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کے دل میں اپنی محبت خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں, تو میرے نال کرے نہ کرے میں آپ ہی دے اندر پیدا کرنے شروع کر دینا. وہ کہتا یار کوئی رب نو منا لو یہ 60 سال ہو گئے ہیں, اپنے آپ خیالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ میرے اللہ کا نظام ہے. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے احبہ اللہ واہل السماء, پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے, اولاد پر بھی بوجھ بن جاتا ہے اور زمین پر بھی وزن بن جاتا ہے, تو میرا اللہ کہتا ہے قُلْ حُلِيَتْ سَيِّئَاتُهُ وَكُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ, 80 برس کے بعد جو اس سے خطائیں ہوتی ہیں میں معاف کرتا رہتا ہوں, نیکیاں لکھتا رہتا ہوں. سارا اللہ کا مائنس ہے ہی کوئی نہیں. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً جب وہ 90 سال کا ہو جائے تو پھر میرے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض, یہ تو اللہ کا قیدی ہے زمین میں, جب یہ قیامت کے دن میرے دربار میں آئے گا تو میں کہوں گا تیری بڑی لمبی سروس تھی, آج میں جس کے بارے میں شفاعت کرے گا قبول کروں گا. بول کئی نقصان آئے جن آئے میں تیرے نال جنت چل رہا. تو یہاں الٹا کام, کام کی طاقت گھٹتی ہے اور وظیفہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا میں کام کی طاقت گھٹتی ہے تو وظیفہ بھی گھٹتا چلا جاتا ہے. سر بالکل ہی رہتا ہے جاؤ جی گھر بیٹھ جاؤ. اللہ نے چار پھول عطا کیے ہیں, ان چاروں کا خلاصہ ایک ہے کہ جو کام پہلے نبی کرتے تھے تم نے کرنا. امتن واسطہ, واسطہ کس کہتے ہیں؟ واسطہ, واسطہ. جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے, یہ نہ ہو تو یہ 100-200 بار میں بات سنیں گے, آخری مجمع میری بات نہیں سنے گا. یہ بڑا اہم کام کر رہا ہے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. پہلے سوالات نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ تھے, اب نبی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اے امت محمد تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو, تم میرے اور میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم واسطہ ہو, تم کیا کرو گے؟ تم جا کر لوگوں کے پاس پہنچ کر میرے حق کی شہادت دو گے, میرے حق کی گواہی دو گے. گواہ کا صحیح ہونا ضروری ہے, میں گواہ ٹھیک ہے. پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا جس کو آج کل سی آئی ٹی کہتے ہیں, اس محکمے کا نام تھا تزکیت الشہود. تزکیت الشہود, مسلمان حکومتیں طاقتور ہوتی تھی تو سارے لوگوں پر نظر ہوتی تھی. جب قاضی کی عدالت میں گواہ آتے تھے نا, تب قاضی صاحب کو تو نہیں پتا یہ آدمی کیسا ہے, تو اس محکمے کا آدمی بلایا جاتا تھا, بھائی یہ آدمی گواہی کے لیے پیش ہو رہے ہیں, یہ کیسے آدمی ہیں. اس محکمے کے آدمی کو دیانتداری کا زمانہ تھا, یہ نہیں کہ چور مصاف ایسا ہوتا چور بڑا شد ہر وہ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے کہ آدمی صحیح ہے, آدمی صحیح ہے, تو قاضی اس کی گواہی قبول کر لیتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی گواہی خارج کر دی جاتی تھی. یہ ایسا محکم نظام تھا کہ سلطان با یزید یلدرم عثمانی سلطنت کا طاقتور ترین بادشاہ تھا. یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے تھے, یورپ کو اس نے متعدد شکستیں دی. وہ ایک کیس میں گواہ بن کے آیا, ایک کیس میں گواہ بن کے آیا تو وہ محکمے سے پوچھا گیا, جی باجدہ سلامت شراب شروع کر چکے ہیں. اچھا وہ با یزید یلدرم گواہ بن کے آ رہا ہے, اور یہ نہیں جو آج کل کے صدر بادشاہ ہیں, یہ تو بیچارے ووٹوں سے بادشاہ بن گئے. جب وہ گواہی کے لیے پیش ہوا تو قاضی صاحب نے کہا ہاں آپ کی گواہی مردود ہے, آپ ہماری عدالت سے نکل جائیں. تو با یزید کو پتا تھا میری گواہی کیوں مردود ہو گئی ہے, تو اس ایک لفظ نہیں بول سکا, چپ کر کے کان دبا کے باہر چلا گیا. یہ جو گواہ ہیں یہ صحیح ہیں, اس لیے ایک محکمہ ہوتا تھا تزکیت الشہود. آدمی صحیح ہے جب ٹھیک ہے گواہی. آج کل ایسا محکمہ تو ہے نہیں, تو قرآن اٹھواتے ہیں, قسمیں اٹھواتے ہیں. اگر ان کو پتا ہے بنے 100 قرآن کی لاکھ قرآن چلتے چلتے نہ بڑھ پا رہے, تو بیچارے وہ قسمیں کھا کھا کے اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں, عاقبت بھی خراب کرتے ہیں. فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا ہم نے تمہیں امت بنایا ہے واسطہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو تمہارے ذمہ یہ کام ہے اس کے لیے وقت دو اس کے لیے چھٹی دو اس کے لیے بچوں کا صرف اور کاروبار سے اور گھر سے اور وطن سے فراغت حاصل کرو جز وقتی کل وقت ہی کہہ رہے جز وقتی فراغت حاصل کرو اور اس کے لیے نکلو اور جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے لوگوں اللہ کی مان لو اب تم سچے ہو جھوٹے ہو تمہارے تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو استعمال کیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میرا نبی تم پر گواہی دے گا کہ تم سچے ہو جھوٹے نہیں ہو تو گواہی جان اللہ تعالیٰ نے سب کو سچی ذات میں بلایا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ مظاہرہ ہوگا قیامت کے دن یہ امت یا اللہ ہم نے تیری بات پہنچائی تھی لوگ کہیں گے نہیں پہنچائی تھی تو ہمارا نبی کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے پہنچائی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے سچ کہا تھا حق کہا تھا ایک ہی انداز ہے دوسرا انداز ہے اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا کہیں گے پہنچایا امتیں کہیں گے کوئی نہیں پہنچایا کوئی نہیں پہنچایا نبی کہیں گے پہنچایا ہے امتیں کہیں گے گواہ پیش کرو اللہ کہیں گے نبیوں سے گواہ لاؤ وہ کہیں گے امت محمد ہماری گواہ ہے تو اللہ تعالیٰ امت محمد سے پوچھے گا ہاں بھائی بولو کہیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا وہ امتیں کہیں گے تم تو تھے ہی نہیں تم کیسے گواہی دیتے ہو گواہ تو ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو تم تو ہو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تم بولو بھائی یہ تو کہہ رہے تم تھے نہیں تو تم کیسے گواہی دے رہے تو یہ امت کہے گی یا اللہ تم نے ہمارے اندر سچا رسول بھیجا آخری رسول بھیجا اس نے ہمیں کہا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا ہم نے اس کی سچائی کو سچ مان کر گواہی دی کہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تو اللہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے حضرت خزیمہ بن ثابت ایک صحابی ہیں ہمارے نبی سفر میں ہیں مدینہ جا رہے ہیں راستے میں بدو صدق کا گھوڑا پسند آیا میں نے گھوڑا وہی چلے گا بیچوں گا کہ کتنے پیسے لوگ کہا اتنے پیسے لوں گا تاکہ بٹے ہوئے گھوڑا میرا ہو گیا اور پیسے تو مدینے چل کے دے دے وہاں کل ٹھیک یہ کہہ کر آپ آگے چلے پیچھے صحابہ آ رہے تھے انہیں نہیں پتا کہ گھوڑے کی بہ ہو گئی وہ کہنا کہ گھوڑا بیچنا ہی نہیں بچا بیچنا تو اس نے صحابہ میں سے کسی نے پیسے زیادہ لگا دیے تو بدو کی نیت خراب ہو گئی وہ کہنے لگا یار رسول اللہ یہ لینا ہے تو ہمیں پیسے دو نہیں تو میں ایک دم بیچ لائی وہ کہنے لگا اللہ بندہ تو ہونے پھر گئے میں تیرے نام گل کی تھی تین مدینے چل کے پیسے دے ہمیں نہیں 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 یہ پیسے دے میں تو ہونے دو نہیں تو میں بیچ لائی تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تیری میری تو بات ہو چکی ہے وہ کہنے لگا تھی گواہ پیش کرو اور گواہ ہے ہی کوئی نہیں تو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ جو ہے اتق اللہ اللہ کا ڈر تو کیا کہہ رہا ہے کہتا ہوں میں قانون کی بات کہہ رہا ہوں گواہ کہہ رہے ہیں تو ایک صحابی کھڑے تھے خزیمہ بن ثابت کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت مدینے میں پہنچ کے دینے کا اس سے اقرار کیا ہے تو ہمارے نبی نے کہا تو تھا نہیں تو گواہی کیسے دے رہے کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کے اوپر کی خبر سناتے ہیں ہم اس کو سچ مانتے ہیں یہ تو گھوڑے کی خبر ہے اسے سچ کیسے نہ مانیں آپ نے مسکرا کر فرمایا آج کے بعد آپ کو خزیمہ جہاں گواہی دے گا یہ ایک دو کے برابر ہوگا تو اس دھرتی میں ایک شخص ایسا آیا ہے جس کی ایک ہی گواہی دو کے برابر ہوتی ہے وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو میرے بھائیو اس امت پر گواہ ہے اللہ کا نبی اور یہ امت گواہ بنے گی انسانوں پر کہ اے لوگو ہم تمہیں سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ اس تبلیغ کے کام کی بنیاد ہے تبلیغ کے کام کی بنیاد رائمنٹ نہیں ہے ہاں تبلیغ ہے ایز اے جماعت جماعت نہیں ہے یہ تو میرے عقیدے کا حصہ ہے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں اس کے بعد اس کے پیغام کو لے کے جانا میری گردن میں ہے یا ختم نبوت کا انکار کروں تو کافر ہو جاؤں ختم نبوت کو مانوں تو تبلیغ میرے ذمے ہے دعوت دینا پھنسے ہوئے پھنسے لا الہ یہ کلمے کے چار جز ہیں دو نفی ہیں دو اثبات ہیں تین ظاہر ہیں ایک چھپا ہوا ہے اور میں میری گل سنیں گے چلیں گے وہ نام دوسرے کو موری صاحب کا کلمہ ہی بتا چڑے ہیں کلمے کے چار جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں آ کے کلمہ مکمل ہو گیا ایک چوتھا جز ہے جو اس کے مفہوم میں شامل ہے جسم میں روح کی طرح وہ نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جائے گا. وہ ہے لا نبی بعدہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات ختم ہو گئی. اگلا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اگر میں اس عقیدے کو ہٹا دوں تو یہی کلمہ کفر بن جائے گا. میں لا دفعہ بھی پڑھوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تو تین جز ظاہر ہے, ایک چھپا ہوا لا الہ, اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے نہ جھکو. الا اللہ, اس کا تقاضا ہے یہ ماتھا اللہ کے آگے جھکاؤ. محمد الرسول اللہ, اس کا تقاضا ہے سر سے لے کر پاؤں تک محمدی نظر آؤ. لا نبی بعدہ, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. یہ مفہوم میں ہے, لفظوں میں نہیں. معنی میں ہے, ظاہر میں نہیں. لا نبی بعدہ, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں. اس عقیدے کا تقاضا ہے کہ یہ پیغام لے کر آگے پہنچاؤ. اب ختم نبوت کو مانو تو تبلیغ دل میں, ختم نبوت کو نہ مانو تو اسلام سے باہر. تو دعوت کا یہ کام, تبلیغ کا یہ کام, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, میں یہ شور سر کے درد کے باوجود میں بول رہا ہوں, اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کا ہوں اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. کوئی آدمی ایسے جان مال کو نہیں کھپاتا اور پکاتا کسی جماعت کی وجہ سے. دیکھ لو ساری جماعتوں میں پیسے کا نظام ہے اور تنخواہ کا نظام ہے اور چندے کا نظام ہے اور مفادات ہیں. یہ دنیا میں ایک اکیلا کام ہو رہا ہے جس میں امیر ہو غریب ہو اپنی جیب سے نکال کے خرچ کر رہا ہے. وہ کوئی اس پر صلہ نہیں چاہتا, کوئی اس پر واہ واہ نہیں چاہتا. پیدل جماعتیں سال کو چل رہی ہیں, باہر ملک میں چل رہی ہیں, اندر ملک میں چل رہی ہیں, پہاڑوں میں چل رہی ہیں, چوٹیوں میں چل رہی ہیں, سندھ کے شہروں میں چل رہی ہیں. سیاست لوگ مر گئے تین چار سال تو پانچ سال پہلے ہماری جماعت نواب شاہ میں تھی, وہاں ریگستان میں جماعت چلتی ہے, تین آدمی اس میں پیاس کی وجہ سے مر گئے. کوئی گلا نہیں کسی کے ساتھ. لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو اس عقیدے کا مالک ہے اسے گھر چھوڑنا ہوگا پیغام کو لے کر کرنے کے لیے. وہ عمل کرتا ہے پورا مسلمان ہے, دعوت دیتا ہے عمل کرتا ہے پورا مسلمان ہے. عمل کرتا ہے دعوت نہیں دیتا آدھا مسلمان ہے, دعوت دیتا ہے عمل نہیں کرتا آدھا مسلمان ہے. مجھے غالب کی بات یاد ہے, وہ 1857 میں پکڑا گیا نا, تو انگریز نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا مسلمان. کہا کیا مطلب؟ کہا شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا. آدھا مسلمان تو لوگ پورے مسلمان تھے, اللہ ان کی کمیاں معاف کرے گا, ہم سے بہت اچھے تھے. تو میں دعوت دیتا ہوں اور میں عمل نہیں کرتا ہوں میں آدھا مسلمان. میں عمل کرتا ہوں دعوت نہیں دیتا ہوں میں آدھا مسلمان ہوں. پورے مسلمان ہونے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے قسم ہے زمانے میں میرا اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. الا الذین آمنوا, ایمان والے, وعمل الصالحات عمل والے, وتواصوا بالحق حق کی تبلیغ کرنے والے, وتواصوا بالصبر اور صبر کر کے جمنے والے. یہ چار چیزوں کے ساتھ انسان مکمل مسلمان بنتا ہے. اور یہ چار چیزیں لازمی پرچہ ہیں. ایمان لازمی پرچہ, عمل الصالحات لازمی پرچہ, وتواصوا بالحق یہ لازمی پرچہ, وتواصوا بالصبر یہ لازمی پرچہ ہے. ایمان کی شرط لگائی سارے کافر ناکامی میں چلے گئے, عمل کی شرط لگائی ایمان والے بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نکل گئے, تواصوا بالحق تبلیغ کی شرط لگائی تو ایمان عمل والے بھی کامیابی کے سب سے نیچے آ گئے, صبر کی شرط لگائی تو تبلیغ والے بھی نیچے آ گئے. وکر اسٹینڈ پر صرف وہی آدمی پہنچے گا جس میں چار باتیں ہوں گی, ایمان ہوگا, عمل ہوگا, تبلیغ ہوگی, صبر ہوگا. ایمان نہیں تو جہنم ہے, ایمان ہے اور عمل نہیں تو بھی جہنم ہے, لیکن بھگت کے جنت میں چلا جائے گا.
ایمان ہے اور عمل ہے اور تبلیغ نہیں ہے تو جنت میں تو پہنچے گا, جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. ایمان ہے, عمل ہے, تبلیغ ہے تو اعلیٰ جنت تک تو پہنچ گیا, لیکن اول نمبر نہیں آ سکتا. اول نمبر پہ آنا ہے تو ایمان بھی ہے, عمل بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, صبر بھی ہے. یہ چار پرچے جو حل کرے گا وہ پہلے نمبر پر آئے گا اور وہ پہلا نمبر لے گا اور وہ کامیاب ہوگا. یہ چار باتیں لازمی ہیں. اور بھائیو یہ بات بڑی غلط ہے, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو, یہ بڑی غلط بات ہے. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ ہوں میں ٹھیک ہو گیا, ہوں میں تبلیغ کر رہی ہوں, تو مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو کہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, اس سے بڑا بگڑا ہوا کوئی نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا, جی ہم بالکل ٹھیک ہیں, جاؤ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو جا کے تبلیغ کرو, ہم بالکل ٹھیک. میں کہا ویکھو کیڈا وڈا کلیا ہے دا, اکھی نہیں میں بالکل ٹھیک. عمر کی ہستی جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائیں, جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی تو جبریل آیا کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی؟ کہاں عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی. تو جبریل نے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے. وہ حضرت حذیفہ کو بلا کے ایک دن کہنے لگے حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کے راز دان ہیں حضرت حذیفہ. اللہ کے نبی کو سب منافقوں کا پتہ تھا لیکن آپ نے مرتے دم تک کسی کو نہیں بتایا کہ منافق کون ہے, صرف حضرت حذیفہ کو بتایا. اور آگے کہا کسی کو نہیں بتانا, بس تجھے بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتانا, کہ اگر کبھی کوئی نقصان کی شکل پیش آئے تو بتایا جا سکے. تو وہ عمر جس کے اسلام پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے ہوں, اور وہ عمر جب آسمان کے میدان میں صحابہ کھڑے تھے تو میرے نبی نے کہا میرا اللہ سب صحابہ کو دیکھ کے فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب سے خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. وہ عمر حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اور آج کا مسلمان کہا جی اسی بالکل ٹھیک ہے, انسانوں نے تبلیغ کرو, جو بگڑے نہ تبلیغ کرو. اچھا اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے ذمہ تو اور زیادہ ہے کہ اوروں کو جا کے دعوت. یہ کبھی کبھی بھول کے بھی بھائیوں کو خیال نہ لائے کہ میں ٹھیک ہوں, ہمیشہ اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھو, یہی بننے کا راستہ ہے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو, پہلے گھر کو ٹھیک کرو پھر باہر کو ٹھیک کرو. اللہ کا نبی تو گھر چھوڑ کے لگا گیا مدینے, مکے والے ٹھیک ہوئے نہیں مدینے پڑ گیا. ہدایت تو میرے اللہ کا کام ہے, کیا پتہ باہر والوں کے مقدر میں پہلے ہو اور اندر والوں کے مقدر میں بعد میں ہو. مدینے والے پہلے مسلمان ہو گئے, مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے. ہمیں بگاڑ کے ساتھ ہی چلنا ہے, ہم پاک نہیں بن سکتے, وہ صرف انبیاء ہیں. جتنا آدمی بلند ہوتا ہے اتنا اس کو اپنا بگاڑ نظر آتا ہے. واحد ہستی ہیں حضرت علی جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. واحد انسان ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, اس سے بڑی انتہا کوئی نہیں ہے. اور وہ روزانہ رات کو روزانہ اور ایک رات کا نہیں کر رہا, روزانہ رات کو اٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں یا ربنا یا ربنا. زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے بڑے شاگرد ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہے علی, یہ شہادت کے بعد ان کو بیان کر رہے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے ہے اس وقت وہ منظر جب قد ارق اللیل سدولہ وغارت نجومہ, جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے اور ایک آدمی کوفے میں مصلی پہ بیٹھا داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوتا تھا, حافظاً علی لحیته ویتململ التململ السلیم, ویسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے کالے ناگ نے ڈس لیا ہو, ویبکی بکاء العظیم, اور ایسے رو رہا ہوتا تھا جیسے دکھوں اور غموں کا مارا ہوتا ہو. پھر وہ کہتا تھا یا ربنا یا ربنا, اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. وہ کس معنی میں رو رہے ہو؟ آہ آہ من قلت السعر وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے رب اے میرے رب میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. تھوڑے عمل والا نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتا ہے؟ یار میرا عمل تھوڑا. وبعد السفر میرا سفر لمبا. وحشت الطریق مجھے تنہا جانا ہے. میرے رب میرا کیا بنے گا؟ جس کا سب کچھ بن چکا ہے وہ اتنی درد بھری فریاد اللہ کو سناتا ہے. اور یہ روزانہ ان کی رات کی فریاد تھی. ان سے بڑا بنا ہوا میں کہاں سے دکھاؤں آپ کو؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بنا ہوا. تو یہ کوئی کیسے دعویٰ کرے؟ پہلے آپ ہی کو جو دونوں ٹھیک کرے رہے ہیں. پہلے وہ ٹھیک ہو جاؤ تو دونوں ٹھیک کرے. بھائیو بھائیو یہ امت بڑی عظیم امت ہے. ہائے ہائے قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے. قادسیہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. وہ جنگ نہیں لڑ پا رہے. ایک پرانا قلعہ تھا اس کی چھت پہ بیٹھ کر وہ پیچھے سے پرچی پر لکھتے تھے. نیچے آدمی کھڑا ہوتا تھا اس کو پرچی پکڑاتے. وہ آگے جا کے سالار کو بتاتا تو پیچھے سے احکام دے رہے تھے لڑائی کے اور حملے کے. ایک صحابی ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی عادت پڑ گئی. شراب کی عادت کمزور ایمان کی وجہ سے پڑ گیا کہ اب کیا کریں؟ ان کا قید میں ڈال دو. تو عمر کے فرمانے پر قید میں ڈال دیے گئے. اس دن جنگ کا نقشہ ایسا بنا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ دبتے دبتے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور حضرت ابو مہجن سلاحوں کے پیچھے جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اتنے میں حضرت سعد کی بیوی سلمہ وہاں سے گزری. ان کا سلمہ کہا جی کہ میری بیڑیاں تو کھول دے. مجھے سعد کا گھوڑا دے دے اور تلوار دے دے. میں شہید ہو گیا تو تم سب کی جان چھوٹ گئی اور اگر میں زندہ رہا تو میں واپس آ کے خود بیڑیاں پہن لوں گا. وہ کہنے لگی سعد کو پتا چل گیا تو مجھے بڑی سزا دیں گے. اور کہ میں تو یہ کام نہیں کرتی. تو انہوں نے درد سے شعر پڑا کفا عثمان ان تلتقی الخیل بالقنا فاترق مشدودا علی وفاقیا اذا قمت عنا للحدید وغلقت علی مطاری قطر ثم المنادیا. ہائے میری بدنصیبی کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں پہ. پر آفرین پکار اٹھی شجاعت کی اس دن اور حضرت سعد کے بھی منہ سے دعائیں نکلنے لگی. کون ہے جس نے ساری جنگ کا پاسا پلٹ دیا؟ اکیلے آدمی نے 36,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا جو دبتے دبتے پیچھے ہٹایا تھا ان کو سیدھا کر دیا. اور ایرانیوں کا 300,000 کا لشکر تھا جس پر وہ ایسا روک پڑا ہے کہ پھر ایرانی پیچھے ہٹ رہے تھے اور مسلمانوں کو دباتے 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 پیچھے لے جا رہے تھے. جب وہ پیچھے ہٹنے والے بن گئے تو حضرت ابو مہجن نے گھوڑے کو موڑا اور آ کر باندھا اور پھر بیڑیاں ڈال کے اور قید میں بیٹھ. رات کو جب یہ 9 دن کی جنگ رہی تھی تو ایک دن کی جنگ کا بتا رہا ہوں. تو رات کو جب سارے سردار الگ رکھے ہوئے تو سب آپس میں کہنے لگے آج تو شکست نظر آ رہی تھی کہ اچانک اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. اگر وہ نہ آتا تو ہمارے قدم اکھڑ گئے تھے. تو سب بھی کہنے لگے بھائی حرت کی بات ہے پتہ نہیں کون تھا. یہ کہہ کر مجلس پر خاص ہو کر اپنے اندر خیمے میں آئے تو ان کی بیوی سلمہ نے پوچھا آج جنگ کیسی رہی؟ بتانے لگے یہ ہوا. پھر یوں دب رہے تھے کہ اچانک اللہ نے ایک بندہ بھیج دیا. پھر کہنے لگے اگر ابو مہجن قید میں نہ ہوتا نا تو مجھے لگتا تھا جیسے ابو مہجن ہے. اور میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو لگتا تھا جیسے میرا گھوڑا ہے. القرت قرت ابی مہجن وبراب وبراب الابلغ. گھوڑے کی چھلانگ میرے گھوڑے جیسی تھی اور حملے کا انداز ابو مہجن کا تھا. تو سلمہ کہنے لگی اگر آپ میری معافی دیں میری جان بخشی کریں اور مجھے معافی دیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہنے لگے ہاں انت فی ظل منی تجھے معافی ہے کہنے لگی وہ ابو مہجنی تھے. ابو مہجن وہ کیسے؟ کہ میں گزر رہی تھی تو انہوں نے میرے سامنے ایسے شیر پڑے کہ میں پسیج گئی تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. ایک شرابی بھی ایک وقت میں ایسے ایمان کی سطح پہ پہنچ سکتا ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار بھی گھٹنے ٹیک جائیں. تو حضرت صاحب نے کہا میں گزر رہی تھی تو انہوں نے میرے سامنے ایسے شیر پڑے کہ میں پسیج گئی تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. ایک شرابی بھی ایک وقت میں ایسے ایمان کی سطح پہ پہنچ سکتا ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار بھی گھٹنے ٹیک جائیں. تو حضرت صاحب نے کہا فوراً اسے لایا جائے، فوراً حاضر کیا جائے. ان کو لایا، اپنے ہاتھوں سے ان کی بیڑیاں کھولی، ان کی زنجیریں کھولی. تب مجھے میرے رب کی قسم، اے ابو مہجن، آج تو نے سارے گلے دور کر لیے، آج کے بعد کبھی تجھے ہم حد تمہیں حد نہیں لگائیں گے، کبھی تمہیں کوڑے نہیں ماریں گے. وہ کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب کبھی نہیں پیوں گا، میں بھی شرم میں، میں بھی اس لیے پیتا رہا کہ مجھے شرم آتی تھی، اس لیے چھوڑ دوں کہ تم مجھے مارتے ہو. تو ایک شرابی نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا. پتہ نہیں اللہ سے کیا اس کا تعلق اس وقت میں بنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیچھے چھوڑ کر اس کو مدد کا ذریعہ بنا دیا. لیکن کسی بھی مسلمان کو گری نظر سے دیکھنا یہ حرام ہے. کفا بل بحق بل رحم من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کی برائی کے لیے کافی ہے کہ کسی مسلمان کو برا سمجھے. تو بھائیو، ہاں ہمیں اللہ کے نام کی صدا لگانی ہے، چاہے ہم کمزور مسلمان ہیں چاہے طاقتور مسلمان ہیں، یہ ہمارے دل میں ہے. کرتے رہو گے اللہ اہل لوگ کھڑے کر دے گا، ایسے آ جائیں گے جو اس کام کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اور اس کو لے کر سارے عالم میں چلنے والے بنیں گے. ان پڑھ میں واقعوں سے کام شروع ہوا، چھ بر اعظم میں اللہ نے پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا نہیں، ہدایت کا سامان بنایا. جبوتی کا جنگل ہو یا امریکہ اور یورپ جیسے متمدن ملک ہوں، ہر جگہ اللہ اس محنت کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا رہا ہے. میں بھی دو مہینے پہلے ہندوستان گیا تھا، وہاں جنید جمشید جماعت میں گیا، ابھی بھی وہی ہے، ابھی اس کی واپسی ہوگی 30 نومبر کو. تو لندن میں ہماری ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب، ایک زمانہ تھا میں یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا، آج میں اللہ کا پیغام لے کے آیا. اس روز بھی آڈینس ملتے تھے، اس روز بھی مجموعہ ہوتا تھا، اور اس وقت میں شیطان کا داعی تھا، آج میں اللہ کا داعی بن کے آیا ہوں. آج بھی مجموعہ بھی موجود ہے، اس وقت سیف تھا، آج منبر رسول ہے. اس وقت آواز بھی تھی، آج ہدایت ہے. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے جیسے گانے والوں کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے استعمال کر. دونوں صحیح جانور بھی ہے اور وہ جنید بھی ہے، دونوں 7 مہینے لگا رہے ہیں اس سمے. وہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب جی کہتا ہے اتنا تھک جاؤں کہ جی کہتا ہے تو 3-4 دن کے لیے بھاگ جاؤں اور رہ کے سو لوں کہ میری نیند ہی ختم ہے. 2-2 بجے تک نوجوان مجھے نہیں چھوڑتے، بیٹھے اٹھنے کا نام نہیں لیتے. کہ یہاں بلانا پڑ رہا ہے، وہاں بھیجنا بات کرو گے میں لگے جاؤ کر کے. تو بھائیو، بڑی مبارک محنت ہے، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے میرے ذمے نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے ذمے ہے. اس کی بنیاد طاقتور تھی، چھ بر اعظم کو اللہ نے ہلا دیا. کیا مرد نکلے، کیا عورتیں نکلی، کیا بوڑھے نکلے، کیا جوان نکلے، گونگے بھی نکل رہے. تو اس زندگی کو قیمتی بناؤ. اس کے لیے بھائیو انتظار مزید نہ کرو، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور اٹھ کے جانا پڑے. اپنی محنت بدلو، اپنی سوچ بدلو. سارے عالم کے انسان اللہ کی قسم قابل رحم ہے. خود سوچو، جو کفر پہ مر گیا ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا، اور جو مسلمان شراب پیتا مر گیا، زنا کرتا مر گیا، رشوت لیتا مر گیا، جھوٹ بولتا مر گیا، ماں باپ کو ستاتا ہوا مر گیا، اور لوگوں کو تنگ کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا مر گیا، زمینیں دبا کے مر گیا، وہ کہاں جائے گا؟ ہماری جماعت کی چونیاں میں سب بڑا رستہ گیر زمیندار تھا، بڑا رستہ گیر. تو لوگوں نے کہا اس کو سیدھا کرو تو صاف ہم منی ہے. نہ میں اللہ میں جو ساڈے کول کو ہدایت ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی. ہمارے ذمہ تو کوشش ہی ہے، ہمارے ذمہ بیج بچھیرنا ہے، اسے ہرا کرنا صرف اللہ کا کام ہے. طرح نے جماعت بھیجی اس کو ملنے کے لیے, اس سے بات کی, اٹھ کے تیار ہو گئے. جب آ رہا تھا نا گاڑی میں تو یہ پولیس ناکہ ہوتا ہے, پولیس ناکے پر ذرا سا گاڑی آج تو جاتی تو وہ ایک سپاہی بیٹھا تھا بے دھیانی میں. جب اس نے گاڑی دیکھی نا تو آگے دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا چودھری خاکے میں, اب تو رحمت اللہ علیہ ہو گیا. تو بھاگ کے آیا, کہنے لگا یہ تو اے بندہ ٹھیک کر دیتا نا سارا دنیا ٹھیک ہو جائے گا. خیر ہمارے ساتھ رہا وہ, شام کو اس کا اپنا ایمان بیدار ہوا ہے, میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولوی صاحب بس میں ایک شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کی تج ایک شرک آج تک نہیں کیتا, کافر نہیں بنیا باقی ہر جرم کی تھی بیٹھی. تین دن ہمارے ساتھ رہا, واپس جا کر جا کے اس نے جن لوگوں کی زمینیں دبائی تھی واپس واپس واپس, اور اس نے بتا کہ موت سر پہ آ چکی ہے, ساری زندگی چور ڈاکو بن کے گزاری اور موت کے قریب توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے, کتنا بڑا اس کے ساتھ نیکی ہوگی. تو میرے بھائیو ایسے لاکھوں انسان نہیں, ایسے کروڑوں انسان ہیں جو ذرا سی محنت کے ساتھ پالش ہو کر صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں. اس لیے تبلیغ کے کام کو اضافی کام نہ سمجھو, ویل ایسا کر لو نہیں تو چڑھا کوئی ضروری ہے, یہ ضرورت سے بھی زیادہ ضروری کام ہے. کھانے پینے سے زیادہ بیوی بچوں سے پہلے اس کو سوچو, سارے عالم کے انسانوں کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے. جب وحشی نے کلمہ پڑھا تو وحشی کے قتل کا حکم تھا, کیونکہ حضرت حمزہ کا قاتل تو آپ نہیں پہچانتے تھے, صحابہ پہچانتے تھے. اس نے جب کلمہ پڑھا تو ٹھک ٹھک تلواریں نکلی, کیا ہوا؟ اچھا یہ وحشی ہے, ویسی ہے, آپ نے قتل کا حکم دیا ہوا ہے, آپ کا پیچھے ہٹ گیا, کلمہ پڑ چکا ہے. ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. حکم بن احسان رضی اللہ تعالیٰ گرفتار ہو گیا ہے, یمامہ کے سردار آئے, آپ نے دعوت بھی انہوں نے انکار کر دیا, پھر دعوت بھی پھر انکار کر دیا, پھر دعوت بھی پھر انکار کر دیا. تو الزمر کہنے کے یا رسول اللہ اس کلمہ کو نہیں پڑھنا, میں نے اجازت دو ایسا کام پورا کرنے سے اجازت دو سکتے. تو آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی, پھر دعوت دی, پھر دعوت دی, پھر دعوت دی, یہاں تک انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیری مان لیتا تو دوزخ میں چلا جاتا. پھر یہ یمامہ کی لڑائی میں شہید ہو کر دنیا سے گئے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھو, یہ رائمنڈ کا اجتماع کوئی سیاسی اجتماع نہیں, کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ ایمان والوں کی تسلی کے لیے ہے کہ اب بھی دنیا کی بڑی سے بڑی برائی کی تنظیمیں اتنا مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے, بڑی سے بڑے برائی کے دعوت والے اکٹھے ہو جائیں وہ اتنا مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے. اب بھی ہمارے ملک میں خیر زیادہ ہے, تو یہ 15 لاکھ کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کیوں بھائی کہ کتنا گلی میں ارے تو جس میں کوئی وزیر آنا ہو مصیبت پہ ایم پی اے پیر ناظم کے پیر سے بےچارا ڈی ایس پی تھکے برا حال, ایس پی برا حال, تھانے دار برا حال, سپاہی سدس نہیں مارکو مکلو کے وہ جدو وہ نہیں مر جانا, نہ چلو روٹی کا ہوش نہ پانی کا ہوش, چار بندے نہیں اکٹھے کر سکتے اور 6 بر اعظم کے مسلمان تار کے اوپر بیٹھے ہوئے, کوئی راحت کا سامان نہیں, پیشاب کرنے جانا پورا جہاد ہے, روٹی کھانا مشکل, نماز پڑھنا مشکل, وضو کرنا مشکل, سونا مشکل, اٹھنا مشکل, اتنی مشکلات ہیں اجتماع کی کہ اگلے سال کس نے جانا چاہیے, سارے ہاتھ پڑے گا بھائی آسانی نہیں جانا ہے. ہر سال مجمع زیادہ, ہر سال مجمع زیادہ, ہر سال زیادہ, اور جاؤ سارے میدان میں دیکھو 98% نوجوان ہیں, 2% بوڑھے ہیں. یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ہے, حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ اب بھی خیر زیادہ ہے, اب بھی خیر زیادہ ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. صاحب اقبال کو اللہ نے بڑی گہری نظر دی تھی, ویسا ویسا عاشق معشوقی والا شاعر نہیں تھا, امت کو پیغام دے گا. پتا ہے 1996 میں ہماری جماعت کے انڈونیشیا, وہاں کا مسلمان لیڈر تھا جنرل حبیبی, وہ ہم سے کہنے لگا کہ آپ کے شاعر اقبال کی شاعری کو ہم نے تحریک آزادی کا حصہ بنایا, آپ کی شاعری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں کو یاد کروائی, پڑھائی, اور اس سے ان کے جذبات بنا کر ہم نے آزادی کی تحریک کو چلایا. میں کہا ساڈے بچے کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون, گانے گائی جاندن, نچی جاندن, گائی جاندن. تو یہ اجتماع کوئی سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے اور نہ کوئی اپنے افراد کے دکھانے کا مظاہرہ ہے, یہ صرف تسلی ہے کہ لوگ نا امید ہوں نہیں دین آ سکتا, ہوں نہیں دین کیوں نہیں اور اللہ کے بندو. میں دعوے سے کہتا ہوں ساری دنیا کے شیطان اکٹھے کرو اور ہر عیاشی کا نقشہ ان کو مہیا کرو, کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ, اس مجمع کا دسواں حصہ بھی اکٹھا کر سکتا. اللہ دکھا رہا ہے. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا میرے گانے کی جو کیسٹ ہے, گانے کی کیسٹ, گانے کی جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو وہ البم, البم جو گانے کی میری البم ہے نا, کا وہ جو سب سے زیادہ بکی, سب سے زیادہ وہ پورے سال میں جا کر, پورے سال میں جا کر 94,000 بکی پورے سال میں, جو میری سب سے مقبول کوئی البم تھی. اور جو میں نے نعت کہی ہے وہ نعت کی البم میری ایک مہینے میں 1,00,000 بکی. اب بھی خیر زیادہ ہے. تو یہ تسلی کے لیے کہ نا امیدی سے ہم نکلیں, ساری دنیا سے باطل والے کٹے ہو جائیں, آؤ بھائی ننگے ناچ دیکھو, شراب پیو, زنا کرو, گانے سنو, آ جاؤ بھائی, اس کا اس مجمع کا دسواں حصہ بھی نہیں کٹا کر سکتا. اور یہ 6 بر اعظم کے انسان اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کر کے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ارے ہے بنگلہ دیش میں بڑا فخر ہے, 16-17 سال سے میں جا رہا ہوں اجتماع پر, 8 دن لوگ پیدل چل کے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں, پیسے نہیں بنتے, کرائے کے پیسے نہیں بنتے. انہوں نے چاول ہوتا ہے اس کو بھون لیتے ہیں, ابال لیتے ہیں, اس کی وہ تھیلی بنا کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. جب ان کو بھوک لگتی ہے وہ چاول پانی میں ڈال کر اوپر گڑ ڈال کر تھوڑا سا میٹھا ہو جاتا ہے, وہی ان کا کھانا, وہی ان کا ناشتہ, وہی ان کا دوپہر کا, وہی ان کا رات کا, اور وہ چل 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 پیدل اجتماع میں پہنچے. میں جب رائے گڑھ پڑھتا تھا تو مانسر کا جو اوپری ایک جگہ ہے وہاں سے ایک پٹھان آیا کرتا تھا 4 مہینے لگانے کے لیے, ہر سال 4 مہینے وہ اوپری سے پیدل رائے گڑھ آتا تھا, کرایہ نہیں ہوتا تھا, اب پیدل جایا کرتا تھا. میں لاہور جا رہا تھا تو رائے گڑھ سے میں کچھ 6-7 کلومیٹر گزرا ہوں تو مغرب کا وقت, مغرب پڑھ کے نکلے تو ایک پٹھان سڑک کے ساتھ ساتھ جسم کھایا جا رہا تھا. تو پہلے تو دھیان نہیں لیا, پھر شیشے میں دیکھا او یہ تو کوئی پیدل جا رہا ہے, شاید کرایہ تو تھوڑا جا رہا ہے. تو ہم نے گاڑی روک لی, وہ آ گیا. ہم نے کہا بزرگو آؤ بیٹھو, بیٹھ گئے گاڑی میں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہنگو, ہنگو. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہ میں ہنگو کا ہوں. ہنگو کہاں ہے؟ رائمن سے کہہ رہا پیدل چلا ہے اور وہ پہنچے گا پشاور, پشاور سے کوہاٹ, کوہاٹ سے آگے 30-40 کلومیٹر پھر ہنگو ہے. کہنے میں ہنگو کا ہوں, کیسے جاؤں گا؟ ایسے ہی جاؤں گا. تو ہم نے اس کو اتارا وہاں ٹھوکر پر اور اس کو بڑی محنت کر کے 1,000 روپیہ دے, وہ لے نہیں رہا تھا لہرو سرگرام. یہ صرف ختم نبوت کا نور ہے. تو بھائیو یہ جو اجتماع ہے یہ کوئی تبلیغی جماعت کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی مظاہرہ ہے, یہ اہل ایمان کی تسلی کے لیے ہے کہ آج بھی امت کے اندر خیر ہے, محنت کی ضرورت ہے. ساری حکومت اپنی پوری طاقت خرچ کر لے اور اتنا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دے, نہیں جا سکتا. بسیں بھی ان کی ہوگی, روٹیاں بھی ان کی ہوگی, پھر بھی اتنے لوگ نہیں دکھا سکتے. اور یہاں پھنسے بھی کھائیں گے, پیدل بھی چلیں گے. 1997 میں جو رائمنڈ میں بارش ہوئی اجتماع میں, او ہو 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 ساری رات بارش, ہمارے ساتھ ہی بھاگے ہیں کہ میں کہا بھاگو نہیں, آج اللہ کی رحمت کو لینے کی رات ہے, یہیں پڑے رہو یہیں پڑے رہو. ہم ساری رات وہاں رہے, برستی بارش میں, بارش صبح کی نماز تک ہو رہی تھی, صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ نماز کہاں پڑھو, اور میں ایسے کھڑا رہا, کوئی کہیں نکل گیا کوئی نکل گیا, سارے کہاں نکل سکتے تھے, اگلے سال تو اجتماع ہونے نہیں چاہیے, کسی کو آنے نہیں چاہیے, ہاں میں نے اب نہیں جانا, مر گیا تھا پچھلے سال, گاڑی سے ہو رہی توبہ, اگلے سال اس سے زیادہ, اگلے سال اس سے زیادہ, اگلے سال اس سے زیادہ. بھائیو یہ کوئی تحریک نہیں ہے, یہ تحریک ہوتی مر مک گئی ہوتی, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے, یہ جذبہ ایمان کی محنت ہے. تو اس لیے میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے راہوں میں نکلو اور اس کام کو اپنا ضرورت سمجھو, اور اجتماع سے اب اگلی جمعرات تو اجتماع ہی ہوگا نا, ہاں ہاں, تو اب تو ماشاء اللہ اپنے اپنے علاقوں سے جماعتیں بھی لکھاؤ اور افراد بھی بولو, کون بھائی نقد تیار ہے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے, جو تیار ہو وہ بتا دے بھائی.
مورخ 2 نومبر 2006 بمقام مرکز میاں چنو, حضرت مولانا قاری قلی صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے, موضوع تھا مدینے کا سفر, کل بیان تقریباً 2.5 گھنٹے, تیار کردہ تھا ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی, فون نمبر 5678123, یاد رکھیے فون نمبر 5678123.
میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت یہ انسانی زندگی کا سب سے ضروری اور پہلا علم ہے. اس علم کے بغیر انسان سراسر ناکام ہو جائے گا, اس علم کے بغیر وہ اپنی زندگی کی منزل کو مقصد کو نہ پا سکے گا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. سیکھنے کے اسباب دے دیے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, آنکھیں بھی دے دیں, کان بھی دے دیے, دل دماغ بھی دے دیا, اس کے ذریعے سے چلو سفر کرو حاصل کرو. باقی مخلوقات پیدائشی طور پر اپنی ترتیب زندگی کو بھی پہچانتے ہیں, اپنے خالق کو بھی پہچانتے ہیں, ہم من شیئن الا یسبح بحمدہ, ہر چیز اللہ کو جان کر اس کی تسبیح پڑھتی, کلن قد علم صلاته وتسبیحه, کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کو جانتی ہیں, وہ اپنی اپنی بندگی میں بھی مشغول ہیں, اپنی تسبیح میں بھی مشغول ہیں, کل قد علم صلاته, سب کو پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے, وتسبیحه, ان سب کو پتہ ہے ہم نے اپنے اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. وہ جو ایک سہ خاک ہمیں چلنے والا کیڑا نظر آتا ہے, اسے بھی پتہ ہے کہ میرا بنانے والا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اسے ذرا سا خیال آیا, بچوں کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, جب فرعون کو دعوت دینے جا رہا ہوں تو بچوں کا کیا بنے گا, تو سامنے ایک پتھر پڑا تھا راستے کا, موسیٰ علیہ السلام چلنے کا, اس پر لاٹھی مارو, لاٹھی ماری وہ پتھر پھٹ گیا, اس میں سے ایک اور تہ نکل آئے گا, اس پر بھی لاٹھی مارو, اس پر بھی لاٹھی ماری وہ تہ بھی پھٹ گئی, تیسری تہ نکلی گا, اس پر بھی لاٹھی مارو, اس پر لاٹھی ماری تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا, تو کہا یہ سنو کیا کہہ رہا ہے, سنو یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے نیچے بیٹھ کر کان لگائے, تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی, پاک وہ ذات جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے, یعرف مکانی, جو میری جگہ کو جانتا ہے میں کہاں ہوں, یذکرنی ولا ینسانی, اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے, مجھے وہ بھولا کوئی نہیں ہے. وہ کیڑا تین اندھیروں میں یہ کہہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرا رب تو ان کیڑوں کو نہیں بھولا ہوا, تجھے کیسے بھولے گا, یا ابن آدم اذکرک وتنسانی,
میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے, میں نہیں تجھے بھولتا. وَأَسْتَتْرُكَ وَلَا تَخْشَانِي, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں اور تو پھر دلیر ہوتا جاتا ہے, مزید دلیر ہوتا جاتا ہے. میں تیرے عیب چھپاتا ہوں تو سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا, تو مزید ہٹ ہٹ کے میری نافرمانیاں کرتا ہے. تو باقی ساری کائنات کو پتہ ہے کہ ہمیں کس نے بنایا اور ہم کیوں بنائے گئے ہیں. یہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات اللہ کو پہچانتی ہے. ام من شیء, جو ام من شیء کا جو لفظ ہے, اس نے ایک ایٹم کے ذرے سے لے کر وہ عرش تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, اس ساری کی ساری کو ام من شیء کے لفظ میں سب کا احاطہ کر لیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر 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 شیء کیا کرتی ہے, یسبح بحمد, یسبح ام من شیء الا یسبح بحمد, بلکہ ایک اور مطلب ہے کہ جتنی کائنات میں اس انسان کے علاوہ مخلوق ہے, وہ ایٹم کے ذرے سے لے کر عرش تک, وہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. وہ ہر وقت اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, ہر وقت اپنے اللہ کو وہ یاد رکھتے ہیں, ہر وقت اپنے اللہ کی حمد و ثنا میں وہ مشغول رہتے ہیں. یہ انسان ہے جو وکان الانسان کفورا, جسے اللہ نے بنا کر اسے بتا بھی دیا تیرا خالق ہوں, پھر یہ ناشکرا بنا. ان الانسان لربہ لکنود, خاص طور پر اپنے رب کا ناشکرا بنا. اور انہ کان ظلوما جہولا, ان الانسان لظلوم کفار, یہ ظالم بھی بنا, یہ ناشکرا بھی بنا, یہ اللہ سے بھی ٹکرایا, یہ اس کی شریعت سے بھی ٹکرایا, اس کے رسولوں سے ٹکرایا, اس کی کتابوں کا مذاق اڑایا, موت کے بعد کی زندگی کو ٹھکرایا, جنت سے بے نیاز ہوا, جہنم سے خوف نکل گئے, اللہ کی عظمت اور حیبت نکل گئی, رسولوں کی عظمت اور محبت اور ان کا اتباع زندگی اور دلوں سے نکلا. یہ ایک انسان ہے, ایک اکائی ہے, جو جان کر بھی اللہ سے ٹکرا جاتا ہے, جو جان کر بھی, چلو کافروں کا گلہ چھوڑو, وہ تو اللہ کو جانتے نہیں, ہم نے تو اللہ کو جانا ہے. لا الہ الا اللہ, ہماری ماؤں نے پہلا سبق ہمیں سکھایا تھا لا الہ الا اللہ, ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانا ہے محمد الرسول اللہ, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں, ماں باپ نے ہمیں یاد کرایا, ہم نے اپنے بچوں کو یاد کرایا, اور ہم بچپن سے اللہ بھی سنتے آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے آئے, ہم کیوں اللہ کے باغی ہو گئے, ہم اذان پر کیوں مسجد کو نہ چلے, ہمارے ترازو نے کیوں نہ صحیح تولا, ہمارے بازاروں میں سود کیوں چلا گیا, ہماری بیٹیوں نے کیوں کپڑے اتار دیے, کیوں مسلمان کی بیٹی نے گھنگھرو باندھ لیے, کیوں مسلمان نوجوان زنا پہ اتر آیا, زنا پہ کیا اترا, زنا کے اڈے کھول لیے, شراب کیا پی, شراب کے اڈے کھول لیے, جوا کیا کھیلا, جوئے کے اڈے کھول لیے, یہ کیا ہو گیا, سود کیا لینا تھا, پورا سود کا نظام بنا دیا, بڑے بڑے بینک سود پر کھڑے کر دیے, ساری تجارت کو سود میں باندھ دیا. تو ہم تو جانتے ہیں وہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے وہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے وہ دیکھتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ سنتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ سوتا نہیں, ہم جانتے ہیں وہ غافل نہیں, ہم جانتے ہیں وہ جاہل نہیں. ہمارا قرآن پکار پکار کے بولا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, بتا دو بتا دو, ان انسانوں کو بتا دو تمہارا رب غافل نہیں ہے, تمہارے ظلم و ستم سے غافل نہیں ہے, تمہارے جور و جفا سے وہ غافل نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے, اس کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے. علیم بذات الصدور, تمہارے سینے کے اندر کی تحریروں کو بھی وہ پڑھ لیتا ہے, اس کا دیکھنا اتنا طاقتور ہے کہ سَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمین آسمان میں جو بھی ہے تیرے اللہ کی نظر میں ہے. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, دن کے اجالے میں جنگل, رات کے اندھیرے میں جنگل, سمندر کے اندر جنگلوں کا سلسلہ زمین سے بھی زیادہ ہے, بے شمار جنگل ہی جنگل ہیں, اور چند سو فٹ کے بعد پانی تو سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی. میرے اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پانی کے اندر میں درختوں ہوں, پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوں, گھنے پرپیچ جنگل ہوں, وہ صحراؤں کا درخت ہو, تمہارے گھر کا درخت ہو, تمہاری سڑک کا درخت ہو, تمہاری گلستان کا درخت ہو, تمہارے چمن کا درخت ہو, تمہاری فصل کے پودے ہوں, کپاس کے ہوں, وہ مکی کے ہوں، وہ گندم کے ہوں، وہ جوار کے ہوں، وہ باجرے کے ہوں، وہ گنے کے ہوں، کائنات میں جتنی سبزیاں وہ کتنی سبزیوں پر کتنے پتے، اور جنگلوں کے کتنے درخت ان پر کتنے پتے، اور درختوں پانیوں میں کتنے جنگل ان کے کتنے درخت ان کے کتنے پتے، اور ڈھکے ہوئے چترال کے پہاڑ ان پر کتنے لمبے جنگل، برازیل کا سب سے بڑا جنگل، اتنے بڑے جنگل میں میرا اللہ کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کی نظر میں زمین پر گرتا ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة ولا حبة. پتا تو کچھ بڑا ہے، دانا دانا چھوٹا سا دانا، باجرے کا دانا، جوار کا دانا، ولا حبة في ظلمات الارض، وہ دانا کہیں زمین کے اندھیروں میں ہو، ولا رطب ولا یابس، وہ خشک ہو تر ہو، الا في كتاب مبين، سب تیرے رب کی کتاب میں کھلا ہوا ہے. پتا خشک خوش درخت سے ٹوٹا، ہوا کے دوش پر اڑا اور جا کر سڑک پہ گرا، اوپر سے ٹائر گزرا، ٹائر نے اسے چورا چورا کر دیا، ہواؤں کا جھونکا آیا، اس نے چورے چورے کو بکھیر دیا اور ہواؤں میں اڑا دیا، اور اسے میری آپ کی نظروں سے گم کر دیا، اور ایسے کروڑوں 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 خشک پتے روزانہ ہواؤں میں گم ہو گئے. میرے آپ کے اللہ کا دعویٰ ہے کہ ذرہ ذرہ ابھی تک تیرے اللہ کی نظر میں ہے. لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی. جو مر گئے ان کی مٹیاں اڑ گئیں، ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن گئیں، ان کی قبروں نے کروٹ بدلی، انہوں کو اندر سے باہر پھینک دیا، باہر کو اندر پھینک دیا، پاگل ہواؤں نے ان کی خاک اور راک کو ہوا میں اڑا دیا، ہندوؤں نے مردے جلا دیے، اور گنگا میں ان کی راک کو بہا دیا، اور کب سے وہ بہاتے چلے آ رہے ہیں، کب سے وہ بہتے چلے آ رہے ہیں، ان کی ہڈیوں کو ادھر پھینکا، راک وہ گئی، اور پارسی اپنے مردوں کو ایک چار دیواری میں رکھ دیتے ہیں، اوپر سے گدھ آ کر ان کو نوچ لیا، کووں نے نوچ لیا، چیل نے نوچ لیا، گدھ نے نوچ لیا، پرندوں نے نوچ لیا، وہ پرندوں کے پیٹ میں چلے گئے، وہ پرندے پتہ نہیں کہاں جا کے مر گئے، اور کہاں کہاں جا کے وہ خاک میں خاک ہو کر مل گئے، سمندر میں لوگ مرے، مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کو اگلی مچھلیاں کھا گئی، ان کو بڑی مچھلیاں کھا گئی، ان کو ان سے بڑی کھا گئی، وہ کانٹے میں پھنس کر فیصل آباد کے بازار میں آ گئی، لاہور کے بازار میں آ گئی، اسے 400-500 آدمیوں نے کھایا. یہ ذرات تسلسل کے ساتھ ایک پیٹ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، چھ اور سات اور سو اور ہزار اور لاکھ اور کروڑ شکلوں میں بدلتا ہوا، کروڑ قیدیوں قید خانوں میں یہ گزرتا 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 گزرتا، اس طرح بے نام ہوا، اس طرح بے نام ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آنکھ نہ اسے پرکھ سکے، نہ پہچان سکے، نہ جان سکے، دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر نہ انہیں سمجھ سکے، نہ ان کا احاطہ کر سکے، ملائکہ کی آنکھ سے اوجھل جبرائیل نہ جان سکا، میکائیل نہ جان سکا، موت کا فرشتہ بھی نہ جان سکا، اور سارے آسمان کے فرشتوں کی نظریں بھی عاجز آ گئیں، عاجز آ گئیں، تھک گئیں، تھک گئیں. ایسے پیچھے چلے جاؤ، آدم علیہ السلام سے کہانی کو شروع کرو اور آج تک اسے پہنچاؤ، اور ابھی آگے مزید کہانی جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے. ہم بھی مریں گے، ہماری خاک بھی اڑ جائے گی، ہم بھی زیر و زبر ہو جائیں گے، ہم بھی تہے خاک ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. پھر ہماری کپڑے قبریں بھی اکھڑیں گے، پھر ہم بھی ہواؤں میں اڑ جائیں گے، پھر آنے والی نسلیں، بعد کی نسلیں، اس کے بعد بھی ایک دن آئے گا، دنیا کے سب سے بدبخت انسان، بدبخت ترین قوم، بدبخت ترین مرد اور عورت، اور دنیا کے سب سے بدقسمت انسان، بدقسمت قوم، بدقسمت مرد عورت، یہی جمعہ کا دن سورج نقاب کشائی کرے گا، اور کاروبار زندگی چل پڑے گا، دکاندار دکانوں کو بھاگیں گے، راہی اپنا راہ پکڑیں گے، مسافر اپنی گاڑیوں کو دوڑیں گے، زمیندار اپنے کھیت کو دوڑے گا، تاجر اپنی تجارت کو دوڑے گا، منڈی والا منڈی کو بھاگے گا، جنس والا جنس کی منڈی کو، پھل والا پھل کی منڈی کو، کپڑے والا کپڑے کی دکان کو، دھاگے والا دھاگے کی فیکٹری کو، مل والا اپنی مل کو بھاگا، عورتوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہیں اور اپنے گھر کی صفائی میں لگی، بازیں صفائی کر کے مکھن کے پیڑے نکال لیں، بازے ہاتھ میں روٹی لے کر سوے پہ ڈال رہی، بازے کی روٹی پک کے نوالا بن کے ہاتھ میں ہے بیٹے کے منہ میں ڈال رہی، اور بازے باراتی تیار ہو، کہیں دلہن تیار، کہیں دولہا تیار، کہیں تخت قبر جلوہ نمائی کا وقت ہے، کسی عمارت کے افتتاح کا وقت ہے، کہیں جنگ کے لیے نقارہ بجنے والا ہے، کہیں لشکر آمنے سامنے ہونے والے ہیں، کہیں الیکشن کی تیاریاں ہیں، کہیں راب و رنگ کی محفل ہے، کہیں عورت نے گھنگھرو باندھے ہیں ناچنے کے لیے، اور کہیں شرابیوں نے جام بھرے ہیں پینے کے لیے۔